أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ضيوف يا حديث امام ابن حجر رحمة الله علیہ نے ذکر کیا ہے، ان کا کی تفصیل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نبي وسرائينا امهات الاولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بسائر ذلك باسا. رواه النسائي وابن ماجه وتارة قطب وصحاح ابن حبان. یہ حدیث گزر چکی تھی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کو، جو ہمارے بچوں کی ماں ہو جاتی تھی، یعنی بچے بھی لونڈیوں سے وہ مستری بھی کرتے تھے، بچے ہو جاتے تو بچے انہیں کے ہوں گے، کیا ان بچوں کی ماں کا بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے زمانے میں ہم لوگ بیچتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی لا نرى بذلك باسا یا لا یرا بذلك باسا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور آپ اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے، یا ہم اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے. یہ حدیث دلیل ہے کہ آدمی اپنی لونڈی کو، اگرچہ وہ اپنے بچے کی ماں بھی ہو جائے، تو اس کا بیچنا جائز ہے. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے ایک حکومت کے یا امیر المومنین کے حصے سے عام آرڈر فرما دیا تھا کہ نہیں، کوئی نہ بیچے. جس طرح کا آرڈر امیر المومنین یا امام وقت دے سکتا ہے، اور لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان کی اتباع کریں، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے حکم نہیں ہوگا، شرعی حکم ہمیشہ کا نہیں ہوگا. جہاں سبق پایا جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا، میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ بازار میں کچھ ہم کو ہنگامے کی آواز سنائی دی، تو اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ ہنگامہ، کیوں آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے جا کر کے معاملے کی تحقیق کر کے آ کر کے خبر دی کہ ایک لونڈی ہے، اس کی بچی کو بھیجا، لونڈی کو بھیجا جا رہا ہے، بچی رو رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، بڑے بڑے صحابہ کو، اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت دے دی ہے، اگر نہ بیچو ان لوڈیوں کو جو تمہارے بچوں کی ماں ہے، تو زیادہ افضل ہے. پھر انہوں نے منع کر دیا تو لوگ نہیں بیچتے تھے. لیکن پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو آپ نے ان کا بیچنا جائز کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین امام الوقت اگر کوئی حکم دیتا ہے اپنے مسئلات، حکومت کی مسئلات، عام لوگوں کی مسئلات کے بارے میں، تو لوگوں کو اس کی اطاعت واجب ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے حکم نہیں ہوگا. اس کی مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین طلاق، ایک مجلس کی تین طلاق کو تین طلاق شمار کیا، حالانکہ حدیث شریف حضرت ابن عباس کے اس قول سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق رسول کے زمانے میں ایک ہی سمجھی جاتی تھی. لیکن جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ جلدی کر رہے ہیں اس معاملے میں، اور بہت زیادہ طلاقیں دینے لگے، ان الناس قد استعجلوا فی امر کان لهم فیہ عنت، لوگوں نے جلدی کی جس میں ان کو اطمینان سے کام کرنے کا حق تھا، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان پر نافذ ہی کر دیں، بولو ہم تو نہ ہو رہے ہیں ہم گاہ ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر نے ایک تہذیبی کارروائی کے تحت تین مجلس کی تین طلاق کو ایک تین طلاق شمار کیا. اس وجہ سے اگر ان کا یہ حکم ہمیشہ کا ہوتا تو علماء کا اختلاف نہ ہوتا، لیکن ہمیشہ سے ان کو حضرت عمر کے زمانے میں، پھر اس کے بعد کے فقہا نے حکم سے اختلاف کیا. اس وجہ سے بہت سے لوگ فتویٰ دیتے رہے کہ نہیں، ایک مجلس کی تین طلاق ہو یا ایک ہزار طلاق ہو، ایک ہی طلاق مانا جائے گا. اس وجہ سے یہ حکم نکلتا ہے، مسئلہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اگر امیر المومنین امام الوقت مسلمانوں کا ہے، مسلمان ہے نا، کہ فرض تاجر اور مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھے بغیر جیسا چاہے مسلمانی اپنے ہوائی رب سے کوئی ایسا عادت ہے نہیں، مسلمانوں کی مصلحت میں اور مسلمانوں کے شورا کے ذریعے سے اگر کوئی ایسی تنقید کر رہا ہے جو مصلحت امت کے لیے اچھا ہے، تو اس کی تنقید جائز ہے، اور لوگوں کو اس کی اتباع اس کے زمانے میں ضروری ہے جب تک اس کو منسوخ نہ کر
سکے. اس کے بارے میں مرضی فیری فیکٹری
تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر آپ یقینی طور پر کوئی بات کہیں تب بھی وہ یقینی مانی جائے گی، اور اگر مذاق سنی ہے تب بھی یقینی ہے. نکاح و طلاق والا عذاب، اگر آپ نے کسی سے کہا کہ میں اپنے بچے کی شادی تمہاری لڑکی سے کرا رہا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، مذاق میں بھی آپ نے کہا تو اس کو صحیح مانا جائے گا. بلکہ اگر وہ کہے کہ نہیں آپ کو قبول کرنا ہے، شادی کرنی ہے، تو حکومت کے ذریعے سے حکومت قضاءً فیصلہ کر کے جسمن کے ذریعے سے اس کو آپ کے ساتھ سونپا جائے گا. یہ ہے. اسی طرح اگر کسی نے اپنے غلام کو کہا کہ تم آزاد ہو، مذاق میں، تب بھی وہ آزاد ہو جائے. سراز جد ہوں گے جسم ان نکاح و طلاق و الحساب. اسی طرح اگر طلاق اپنی بیوی کو مذاق میں دے رہا ہے، لوگ جہارت کرتے ہیں ایسا، مذاق میں کہتے ہیں تم کو طلاق دے دیا، وہ بھی نافذ ہو گئے کہ طلاق واقع ہو گیا. وعن جابر رضی اللہ عنہ. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی. یہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں کوئی بھی کام جو سری طور پر بھی ہوتا رہا ہو تو اس کا اگر عام طور پر لوگ کرتے رہے ہیں، وحی کے ذریعے سے پیارے رسول کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی، تو وہ چیز جائز سمجھی جائے گی. یہ ایک عام قاعدہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک دوسرے مسئلے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کنہ نازل اور قرآن ینزل، ہم حاضر کرتے تھے اس وقت یہ قرآن نازل ہوتا تھا. ولو کان شیئن نہانو لنہانا عنہ القرآن، اگر یہ کام کوئی ایسی چیز ہوتی جو منع کی تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اس کو منع کر دیتا. یہ قصور قاعدہ ہے کہ پیارے رسول کے زمانے کا صحابہ سے ثابت ہے کہ کوئی کام کرتے رہے یا رسول کی حیات مبارکہ میں اور آپ سے انکار نہ نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہے. اسی وجہ سے حضرت جابر نے کہا، کہتے ہیں کنہ نبی و سرائینا امہات الاولاد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حی لا یرا بذلک باسا، کہ رسول باحیات تھے. اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو غلط عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہمیشہ باحیات ہے، صبر میں بھی زندہ رہ کر کے آپ غائب سے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. محفل میلاد کا یہی اصل سین ہی ہوتا ہے. ایک سین یہ ہوتا ہے کہ پیارے رسول کو حاضر کر لیتا ہے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. جو شخص دنیا سے رخصت ہوا، حضرت آدم علیہ السلام گئے، نوح علیہ السلام گئے، ابراہیم، انبیاء جتنے گئے کوئی واپس نہیں آیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے. آپ کی رسالت کا شرف آپ کو اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت بڑا شرف ہے، لیکن بشریت سے آپ نکلے نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول وصال کر گئے، اور اگر وفات کا لفظ آپ استعمال کریں آپ پیارے رسول کے، تو آپ کی وفات کرا دیں گے مار مار کر کے، تو یہ چیز ہوتی ہے غلط. بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اب امت اور قدرم خلق تمہارا آثار تم، اگر پیارے رسول کو موت آ جائے یا آپ کو لوگ شہید کر دیں تو کیا تم اپنے پیروں پیچھے واپس چلے جاؤ گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی اور آئی. اور جس طرح ایک عام صحابہ اپنے ساتھیوں کو دفن کرتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، پیارے رسول کے لیے قبر کھودی گئی، پیارے رسول کو اسی طرح جنازہ دفن دیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو قبر میں داخل کیا گیا. قبر میں قبر کا جو طریقہ تھا اس پر بھی اختلاف ہوا کہ آپ کے لیے بغلی قبر کھودی جائے یا کھلکی قبر کھودی جائے، جو بھی ہو وہ سب اس چیز پر دلیل ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاس پا گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حضرت فاطمہ جو پیارے رسول کی جگر گوشہ رو رو کر کے مر رہی تھی، حضرت انس سے کہتی تھی، یہاں انس کئی بتاوت ہم خود کمنتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل گردہ سے تم لوگوں نے، آپ لوگوں نے پیارے رسول پر مٹی ڈالا. یعنی کیسے ڈالتے، ایک چیز ہوتی ہے کہ کیسے ڈال سکے، جیسے ہمت ہوئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے، اپنی جان کو قربان کرنے والوں نے آپ کو دفن کیا. وہ لوگ جو پیارے رسول کو کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ یقیناً پیارے رسول کی منزلت، پیارے رسول کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور پیارے رسول کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. گستاخی کر کے اپنی گندی مجلسوں میں حاضر بھی کر لیتے ہیں جب چاہتے ہیں، جن اور شیطان کی طرح سنبھال لا، یعنی اس طرح گستاخی کرتے ہیں. اس وجہ سے بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی کہ جہالت ہے خاص طور پہ قرآن اور سنت کے نہ سمجھنے کا یا عربی کے نہ سمجھنے کا. یہ عقیدہ عربوں میں نہیں تھا لیکن عجموں سے یہ عقیدہ لیا گیا. مصر میں بھی سنا ہے یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ یقیناً عجم سے لیا گیا جو عربی کو نہیں جانتے تھے اور پیر رسول کے لیے اپنی منمانی ایک زندگی مستقل زندگی ثابت کی. قرآن کا انکار یقیناً کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا. علماء جو 10 سال تک 15 سال تک دینی علوم پڑھ کر کے اور عربی کی تعلیم لے کر کے فارغ ہوتے ہیں, انہیں کے علماء جو اپنے کو منسوب کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بشر کا معنی کیا ہے, رسول کا معنی کیا ہے, موت کا معنی, ماتا کا معنی کیا, سب کچھ جانتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا پکڑے جائیں گے سب. دوسری روایت ہے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال نحى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل البيع فضل الماء رواه مسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے ہوئے ضرورت سے زیادہ بچے ہوئے پانی کے بیچنے سے منع فرمایا. کسی نے کنواں کھودا ہے, کنویں سے پانی نکالتا ہے, اپنے جانوروں کو پلاتا ہے, اپنی کھیتی کو سیراب کرتا ہے, باقی پانی اس کی ضرورت کا نہیں ہے لیکن وہ بیچ رہا ہے تو یہ یقیناً منع ہے, حرام ہے. اس کو کوئی سمجھے پانی کا بیچنا ایک روایت میں ہے, یہاں ذکر نہیں ہے اس کا صحیح روایت ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں, الماء والقنع والنار, پانی میں کسی طرح خاص جو خود رو ہے کسی نے اگائی نہیں ہے میدانوں میں سارا میں جنگل میں, یا اور اسی طرح آگ, آگ کو بھی کوئی نہیں بیچ سکتا ہے. آگ جو ہے کوئی کہے کہ نہیں رسول کا دیتا تو ہم تھوڑا سا دیں گے تمہیں آگ جلانے کے لیے, یہ چیز حکومت تو کمینگی ہے یا مروت کے خلاف ہے, جس کو آدمی مروت کہا جاتا ہے اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے کہ اس کی ضرورت تمہیں نہیں, اس کے باوجود تم بیچ سکتا. البتہ اگر آدمی نے کنواں کھودا ہے, کھودنے کا خرچ اس کو لگا, اسی طرح مستقل طور پر اس پر مشین وغیرہ لگایا جس کے ذریعے سے اس کا خرچ پڑتا ہے, خرچ کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے تو اس حد تک وہ لے سکتا ہے. کسی آدمی کو مقرر کر رکھا ہے کہ لوگ آ کر کے اپنے ٹرک وغیرہ بھر کے لے جائیں تو پھر اس میں وہ اتنا ہی خرچ لے سکتا ہے جس کا جتنا خرچ کر جائے, لیکن پانی کا بیچنا جائز ہے. میٹھا ہو یا نمکین ہو, جن کی پانی کی قیمت کم ہو اور میٹھے کے پانی کی قیمت زیادہ, یہاں فرق ہو جائے گا جو ہے پانی کو بیچ رہا ہے. لیکن اگر کسی کو تعینات کیا ہے وہ نکالتا ہے یا دیکھ ریکھ کرتا ہے بجلی بانٹ دیا ہو اور حفاظت کے لیے, اس قدر خرچ لے سکتا ہے کہ ایک گاڑی کے اوپر 10 روپے لے رہے 20 روپے, لیکن پانی کا بیچنا بہرحال جائز نہیں ہے. اور یہ روایت انبئی ذراب الجمل, ذراب الجمل اونٹ کا نر اونٹ کو مادہ پر چڑھانے کے لیے بیچنا, اس کا کوئی پانی بیچ رہے ہیں. ون مائل پر حدیث میں آیا ہے کہ نر مادہ کے اوپر چڑھانے کے لیے اس کی قیمت لے آئی, یہ بھی ایک زراعت اور کم قیمتی کی دلیل ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ایک دوسرے کے لیے عام ہونا چاہیے, لیکن کرتے ہیں لوگ, بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنا سانٹ یا اپنا بیل جو اس کے لیے پالے ہوئے اپنے گاؤں گائے کے لیے اسی طرح بھینس کے لیے اونٹ ہی کے لیے ہو, ہم اس وقت نہیں دیں گے جب تک اتنا پیسے نہ دے, بیچتے ہیں لوگ. یہ چیز شرعی طور پر حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کی تجارت بھی اس نام سے اگر کوئی پال بھی رہا ہے تب بھی اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حصد الفحل, یہاں ایک وہاں تو جمل کا لفظ استعمال کیا اونٹ, اور یہاں ہر نر جانور کا پانی بیچنا منع فرمایا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گویا جفتی کرانے کے لیے, مادہ کے لیے جفتی کرانے کے لیے لوگ جو اونٹ نر کو نر کی قیمت یا اس کے پانی کی قیمت لیتے ہیں اس کے نسخے کی, یہ چیز خراب ہے شریعت میں, اس کا جواز کی حالت میں
دودھ
جی
دودھ,
لیکن دودھ تو دودھ ہے, دودھ بیچ سکتے ہیں, دودھ کا مسئلہ الگ ہے, دودھ ہمیشہ بیچا جا رہا تھا, لیکن یہ جو ہے جفتی بیچنا یا جفتی کے لیے اس کا خرچ لینا, اگر اٹھا کر کے لے جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہ خرچ لے سکتا ہے, لیکن یہ کہ نہیں اپنی گائے کو اپنی بھینس کو مادہ کو کوئی لے کے آیا اس کے پاس, اس وقت تک اس کو نہ چھوڑے جب تک کچھ نہ لے لے, یہ بہترا ہوا, یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے. قرآن ہو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا دین دیا ہے جس میں پیار رسول نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو بتا دی ہے. یہودی کسی پر رشک کرتے تھے بلکہ حسد کرتے تھے, جیسا کہ حضرت سلمان فارسی سے کہتے تھے کہ ان نبی کو حل کو حسل کرا, تمہارے نبی تو ابنی اور متنی بھی چیزیں بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پیارے رسول، تو حضرت سلمان نے کہا کہ ہاں پیارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب پیخانے کے لیے نہ بیٹھیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تین پتھر سے کم سے ہم استنجا نہ کریں تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شریعت میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا حکم بیان ہوا ہے. وہاں ہو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع حمل الحمل، کوئی بھی خرید فروخت جس میں ضمانت نہ ہو یا سامان حاضر نہ ہو یا سامان کی پورے طور پر تعین بس بالوقت نہ ہو پا رہی ہو، کس طرح کا سامان ہو یا ایسی چیز جو غائب ہو اس کو بیچنا، یہ شریعت میں جائز ہے کیونکہ اس سے ایک دوسرے کا نقصان ہوگا. حدیث ایک عام قاعدہ ہے حدیث شریف میں آیا، لا ضرر ولا ضرار، نہ تم خود تکلیف نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. تو کوئی ایسی بے کپڑا ہے اگر ڈھکا ہوا ہے یا لپیٹا ہوا ہے کاغذ میں یا کارٹون میں اور کہیں کہ یہ کپڑا ہے ہم اس کو 100 روپے میں بیچ رہے ہیں، جائز نہیں اس کا بیچنا، یا 100 ریال میں بیچ رہے ہیں، 1000 ریال میں بیچ رہے ہیں، اس کا بیچنا جائز نہیں جب تک سامنے کھول کر کے کپڑے کی نوعیت، کپڑے کا رنگ اور کپڑے کا یہ حقیقت مال نہ، اسے پتا نہیں کپڑا ہے یا کیا ہے. اسی طرح کوئی چیز بھی جس میں شبہ ہے اور وہ چیز ظاہر نہیں ہے آدمی لے کر کے اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جائز ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے کھیتی میں، گیہوں کی کھیتی جب تک اچھی طرح پک نہ جائے اس وقت تک بیچنا جائز ہے، کیونکہ کچی رہے گی ہو سکتا ہے اس وقت پالا پڑ جائے اور کوئی ایسی ناگہانی آ جائے کہ اس میں اس سے کچھ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، آدمی اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. تو اس وقت اسی طرح کوئی بھی پھلدار درخت جب تک وہ پک نہ جائے، استعمال کے لائق نہ ہو جائے، تب تک اس کا بیچنا جائز نہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع حمل الحبل وکان بیعا یبتاعہ اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں بہت سی مخالفات شریعت کی یا اللہ کے قانون کی جو ہوتی تھی، زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی قانون ملی تھا کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن جاہلیت میں بہت سے ایسے خرید فروخت مشہور تھے لوگوں میں یا مقبول تھے جس سے ایک دوسروں کو نقصان ہوتا تھا. پیارے رسول نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جو جس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کان ابیا یبتاع الجزور، کیا ہے یہ حبل الحبلہ؟ کیا ہے کان الرجل یبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها، اونٹ بیچتے تھے چاہتے تھے کہ یہ جو ابھی حمل میں ہے یہ بچہ، یہ پیدا ہوگا اس بچ، یہ اگر یہ اونٹنی ہے تو اس اونٹنی کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہم خریدیں گے. اب آپ سوچیے، میں ایک بار دیکھا اونٹوں کو، تو پوچھا میں نے اس کا حمل کتنے دن تک رہتا ہے اونٹ کا، تو اس نے کہا اونٹ 1 سال کے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی اونٹنی جو ہے حمل لیے 1 سال گزارتی ہے، بہت سے جانور 6 مہینے میں، بہت سے 9 مہینے میں اور عورت سے 9 ہی مہینے میں، لیکن اونٹ کا حمل جو ہوتا ہے، اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے 1 سال بھر میں، اور دودھ کب تک دیتا ہے؟ 2.5 سال تک زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں. تو اب وہ اگر بچہ پیدا ہوا پھر اس کے بعد کب وہ اس لائق ہوگی وہ اونٹنی کا بچہ اونٹنی کہ وہ پھر بچہ دے 4 سال کے بعد، گویا 1 سال حمل میں ہے، حمل کی حالت میں لیا 3.5 سال سمجھیں گے، اس کے بعد پھر وہ بڑی ہوگی، پھر اس کو حامل ہوگی، پھر اس کا بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو خریدتے تھے. کتنی مدت لگ جاتی تھی؟ 3-4 سال کی مدت میں آدمی خود خریدنے والا مر جائے یا اونٹنی مر جائے یا بیچنے والا مر جائے، جس میں ایک دوسرے کو نقصان کا نقصان تھا. اس وجہ سے یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے بیع سے منع فرمایا. کوئی بھی بیع اس زمانے میں، کوئی بھی خرید فروخت کا طریقہ اس زمانے میں کس قسم کے دھوکے کا ہے؟ کیا جس میں ضمانت نہ ہو، کفالت نہ ہو، ذمہ داری نہ ہو، تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. بہت سے اس زمانے میں بھی بنکوں کے ذریعے سے بہت سے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں. تو متن تجلت یہ بت رہے آپ، پھر جو بچہ پیدا ہوگا یہ پیدا ہو کر کے پھر اس کے بعد بڑی ہوگی، یہ اونٹنی کا اونٹنی چھوٹی بچی اونٹنی کی بڑی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ حامل ہوگی، حامل ہونے کے بعد جو بچہ دے گی اس کو خرید لیتے تھے. کیا فائدہ اتنا لمبا کرنے سے وہ دنیا کم ہوتی تھی کیا کہ بارہ ایک چیز ہوتی تھی ان کی جہالت جہالت سے جہالت کی چیز تھی جاہلیت تھی اس وجہ سے شریعت نے اس قسم کے بے اور فروخت سے منع فرمایا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاية وحبته قال رسول صلى الله عليه وسلم نے ولا کے بیچنے سے اور اس کو دینے سے منع فرمایا وہ کیا ہوا اس سے پہلے گزر چکا کہ ایک غلام آیا اس غلام کو اگر کسی نے آزاد کیا تو آزاد کرنے کے بعد جو کچھ کمائے گا زندگی بھر اگر اس کی اولاد نہیں ہے نجینا تو پھر اس کا وارث آزاد کرنے والا ہوگا اس ولا کو یعنی جیسے ایک مولا ہوتا تھا اسی وجہ سے عربی میں ایک چیز آتی ہے کہتے ہیں فلاح قریشی تھا مولن یعنی وہ اصل خاندان قریش کے نہیں تھے لیکن قریش کے کسی آدمی کے غلام تھے اور پھر انہوں نے ان کو آزاد کیا تو یہ ولا ایک دوستی ہو جاتی ہے ایک قربت اور ایک گویا رشتے داری کی شکل جیسے کہ دوسری حدیث میں دار رسول نے فرمایا ہے یہاں بھی تو نہیں ہے دوسری حدیث میں ہے الولا نقمت ان کا نقمت نصب جس طرح نصب نامے سے آدمی کا تعلق لگتا ہے کوئی پوتا ہے کوئی ناتی ہے اس تعلق اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کو آزاد کر رہا ہے تو ایک دوستی کا گاڑھا تعلق ہو گیا ان دونوں کے درمیان اس کو بیچا نہیں جا سکتا جس طرح کوئی اپنے باپ بیٹے کو نہیں بیچ سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو باپ بنا جائے یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اس دوستی کو یا اس غربت کو یا اس قرابت کو نہیں بیچ سکتا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا تھا ایسا کہ آدمی کہے کہ فلاں کو میں نے آزاد کیا ہے اس کا ولا یعنی اس کی وراثت یا اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق وہ تعلق میں بیچ رہا ہوں تمہارے ساتھ 1000 ریال یہ چیز جائز یہ کہے کہ میں تم کو دے رہا ہوں یعنی یہ مرنے کے بعد غلام کے وہ آدمی اس کا وارث ہوگا میرے بجائے میں نے آزاد کیا میرے بجائے وہ وارث ہوگا یہ چیز شرعی طور پر جائز ہے کیونکہ یہ نسب نامے کی طرح یا نسل گویا نسب کی طرح ہو گیا ہے جس طرح نسب نہیں بیچا جا سکتا ہے باپ بیٹے کو نہیں بیچ سکتا بیٹا باپ کو نہیں بیچ سکتا ہے یا باپ ہونا یہ خود ایک ایسی صفت ہے جس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے کہ اس کا تعلق ختم ہو کر کے اس باپ سے اس کا بیٹا بن جائے اسی طرح اس کا بھی بیچنا جائز نہیں دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاد وعن بیع الغرض پتہ نہیں ابھی اس قسم کے بیو یا اس قسم کے خرید فروخت کے طریقے ہیں یا نہیں پھر رسول نے منع فرمایا کنکری کے بیع سے بیع الحصاد کہتے تھے وعن بیع الغرض ہر اس بیع سے جس میں خریدی ہوئی چیز واضح نہ ہو یا اس کی قیمت واضح نہ ہو اچھا تم ہم یہ خرید لے رہے ہیں تم سے بتایا نہیں کتنے میں بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے یا یہ کہ تمہیں ہم اس تالاب کی مچھلی کو بیچ رہے ہیں اب اس میں کیا ہے کتنی مچھلیاں ہیں بھی کچھ نہیں ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ اندر چھپی ہوئی اس وجہ سے اس کا خریدنا اس طرح کی کوئی چیز بھی جس میں ایک دوسرے کو دھوکہ ہو سکتا ہے اس کے بیچنے سے منع کروایا بیع الحصاد کہتے تھے کہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ کئی چیز رکھ دو ایک ہے 100 ریال کی اور ایک ہے 50 ریال کی ایک ہے 2 ریال کی ایک کنکری دور سے کسی پر بھی لگ جائے تو تمہیں 100 ریال میں لینا ہے اس کو 2 ریال والی پر بھی اگر لگ گئی تو تمہیں 100 ریال میں لینا ہے 100 ریال والی کو کہہ دیں گے کہ ہاں سکتا اسی کو کہتے ہیں یعنی وہ جوئے کی شکل ہے اور اسی طرح اگر 100 ریال کی چیز ہے کہتے ہیں کوئی بھی ہے 100 ریال کی چیز ہے 2 ریال کی چیز ہے 10 ریال کی چیز ہے کسی پر تمہاری کنکری پڑ گئی تو تم کو 2 ریال میں دے دیا جائے 100 ریال کی چیز 2 ریال اسی کو سکتا کہتے ہیں جس کو دماغ بھی کہا جاتا ہے یہ جاہلیت میں اس کا رواج تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا جس میں ایک دوسرے کو دھوکہ ہو سکتا ہے یہ ہے اسلام جس کو رحمت بنا کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رجوع دیا جائے یعنی یہ کہ کسی کا نقصان نہ ہو کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے وہاں ہو اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا من اشترا طعاما فلا یبیعہ حتی یکتر جس کسی نے کوئی کھانا خریدا طعام کہتے ہیں عام طور پر عربی میں اگر طعام مطلق بولا جائے تو گیہوں کا نام طعام ہے اور شعیر جو کو کہتے تھے لیکن یہاں اگر اس کو عام کیا جائے کہ گیہوں ہو یا جو ہو یا باجرہ ہو کوئی چیز بھی ہو جو کھانے کی ہو اگر خریدے آدمی تو اس کو اس وقت تک نہ بیچے جب تک اس کو ناپ نہ لے یعنی عام طور پر جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھانے کو گیہوں وغیرہ کو نوما ڈھیر لگا کر کے بیچتے تھے. ڈھیر لگا کر کے پہلی مرتبہ بیچنا جائے تھے, لیکن پھر اگر وہ ڈھیر نہیں بیچ رہا ہے اس کو ناپ کر کے بیچ رہا ہے اور یہ اندازہ کر کے کہ نہیں یہ 100 کلو ہوگا تو اس وقت تک بیچا جائے گا جب تک باقاعدہ اس کو تول نہ جائے 100 کلو کا کر کے. لیکن اگر ڈھیر کو ڈھیر ہی میں بیچ رہا ہے جس طرح یہ ٹماٹر ہوتے ہیں, کھجوریں ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں کرتوں کا کرتوں واضح ہے, ایک دم اس سے زیادہ دھوکے کا خطرہ نہیں, اس وجہ سے اس طرح جائے سے اگر بیچے. لیکن اگر اس کو وزن سے بیچ رہا ہے اس اندازے میں کہ یہ 100 کلو کا ہوگا, 50 کلو کا ہوگا, قیمت 50 کلو کے لے رہا ہے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو, جب دونوں کے لیے دھوکے کا خطرہ ہے تو اس بیچ کو شریعت نے منع فرما دیا. منش طرح کا آمن فلا یہ آتا ایک طرح. اسی طرح اگر ناپ کر کے تول کر کے خریدا ہے تب بھی دوسری مرتبہ بغیر تولے اس کو نہ بیچے. کیوں؟ اس میں بھی مسئلہ ہے, آپ نے 100 کلو گیہوں خریدا اور اس کا پیسہ بھی آپ نے دیکھی, ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو 100 کے بجائے 102 کلو ہو یا یہ کہ 98 ہی کلو ہو, خطرہ ہو سکتا ہے. تو ایک دھوکہ تو یہ ہوا, پھر دوسرا دھوکہ دوسرے کے ساتھ نہ ہونے پائے. اسی پر نہ بیچیے آپ کی یہ 100 کلو گیہوں میں نے خریدا ہے اور تم اس میں خرید لو نفع دے تو پھر تھوڑا سا لے لو, نہیں 100 کلو کا کر کے جو بیچیں گے اس میں انکار ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو, اس وجہ سے اس کو ناپ کر کے لینا ضروری ہے. اس کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناپنے کے بعد ایک دوسرا گواہ بھی ہو جائے گا کہ آپ جس سے خریدا آپ نے اس کی طرف رجوع کر کے کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم نے ناپا, گھر میں ہی کلو نکلا اور آپ نے قیمت دی ہے 100 کی, تو شرعی طور پر ہم کو واجب ہے کہ یا تو کلو مکمل کریں یا وہ باقی کے پیسے. یہ دیکھیے کس قدر اس قسم کے قانون جو اس زمانے میں لوگوں کے درمیان نہیں تھے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتا کر کے اسلام کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں دنیا کا قیامت تک آنے والا کہ قرآن اور سنت کے نزول سے اس کا حل نہ ملتا ہو. جی ہاں, تو اندازہ سے کھانے جی
جو زیادہ سے زیادہ
ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, اس کو بیچ سکتے ہیں جیسا کہ کھانے کی چیزوں میں یا سبزیوں میں جس طرح کا کرتے تھے جس میں اندازہ عام طور پر کام کرتا ہے کہ اتنا ہوگا, لیکن اس میں کلو کا حساب نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ 100 کلو بیچ رہے ہیں اور اس کو بغیر ناپے بیچ دیں یا بغیر وزن کیے بیچ دیں. نہیں, اگر اسی طرح خرید رہے ہیں اندازہ کر کے تم آپ کو خریدنا ہے تو خریدیے, اسی طرح بیچنا ہے تو بیچیے, لیکن اگر وزن کے ساتھ بیچ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے خریدا ہے ڈھیر سے اور آپ کو اس میں 100 کلو ہے, ہم آپ کو 100 کلو کی قیمت دے کر کے بیچ رہے ہیں, تو پھر غلط ہو جائے گا, اس کو ناپے بغیر کلو کے حساب سے بیچے. لیکن جس طرح خریدا ہے ڈھیر سے اسی ڈھیر ہی کے ذریعے سے جس کو بل فارم کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ خرید رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں.
میرا سر ایک مسئلہ چھوٹا سا
جی مطلب بیان کریں.
ہاں کل میں آیا ہوں ریاض سے جدہ, ادھر آ کے اصل میں رستے میں میں نے پہنا نہیں, انہوں نے اعلان کیا تھا میقات آ گیا حیران تھا, پھر رستے میں پہنا نہیں, ادھر آ کے پھر
جدہ اعلان کیا اس کے باوجود آپ نے نہیں,
وہ پتہ نہیں چلا, اور آرام پیچھے پڑا تھا نا وہ بھی
کہاں پڑا
سامان کے ساتھ
بک رہا تھا. تو آپ بے پرواہی کی اس میں آپ کو معذور نہیں سمجھا گیا, اگر آپ نے جدہ سے احرام باندھا ہے تو آپ کو عمرہ کر لیا,
عمرہ بھی کیا, دم بھی دیا, 300 کا بکری دیا,
اللہ تعالیٰ مکمل کرے. بس ٹھیک ہے, چلو پھر پوچھتے ہیں سب ان شاء اللہ بعد میں ان شاء اللہ سوال کے لیے تھوڑا ٹائم رکھیں گے ان شاء اللہ. آپ لوگ بیٹھے انہو قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیع رواہ احمد والنسائی وصحیح الترمذی والحاکم. لفظی ترجمہ اس کا ہے کہ ایک چیز میں 2 بیع کا رسول نے اس نے منع کیا, ایک چیز میں 2 بیع کا منع کیا ہوا, تو ہے کہ ہم نقدن لے رہے ہو تو 10 روپے میں 10 ریال, اور اگر قرضن لے رہے ہو تو 12 ریال. ابھی کہتا اچھا میں لے لیتا ہوں, اگر کہتا ہے تعین کر کے لے رہا ہے کہ ہم اس کو نقدن لیں تو پیسہ دے کر کے لیں, ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن یوں ہی اٹھا کے لے گیا اس نے کہا نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے جیسا بھی ہو, تو یہ بے مکمل نہیں ہوگا. رسول نے اس سے منع کیا, تعین ہونی چاہیے کہ ہم نقدن لے رہے ہیں یا قرض لے رہے ہیں, اگر قرض دے کر کے لے رہے ہیں تو بتا دو کہ بھائی اس کا پیسہ کتنا دن میں دینا ہے, یہ ہے مانا نہان بیاتین بیان. اور یہ نقدان میں قیمت کا فرق کرنا انشاءاللہ یہ چیز جائز ہے, کیونکہ آدمی کی تجارت فائدے کے لیے کر رہا ہے, تو آپ لے جائیں گے قرضن پتہ نہیں کتنے دن تک دیں گے, اس وجہ سے اس تاخیر کی بنا پر کچھ قیمت بڑھا سکتا ہے, اس میں یہ چیز جائز. لیکن بغیر کسی تعین کے اٹھا کے سامان لے گئے, یہ نہیں بتایا کہ ہم نقدن لے رہے ہیں یا قرضن لے رہے ہیں, اس میں جھگڑے کا خطرہ ہے. آئندہ آپ کہیں گے کہ بھائی تم نے قرضن لیا تھا تو پیسہ اتنا دو, اور وہ کہے گا کہ نہیں ایک دن کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, آپ لے لیجیے اس سے پہلا پیسہ جو ہے وہ نقدن کا, تو اس میں جھگڑے کا خطرہ ہے, اس وجہ سے ذریعے سے اس سے منع فرمایا. اور اگر بر وقت کیا دیتا ہے کہ نہیں ہم نقدن لے رہے ہیں تو پیسہ دے دیں, اور اگر کہے کہ قرضن لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دن میں وہ قیمت بڑھا کر کے اس کو دینا ہوگا
زیادہ.
یہ اس کی تفسیر دوسری حدیث میں ہے, من باع بیعتین فی بیع فلہ او کسبہما او الربا. اگر کسی نے اس طرح کا بیچ دیا اور اس نے واضح طور پر جواب نہیں دیا کہ میں قرضن لے رہا ہوں یا نقدن لے رہا ہوں, تو پھر جھگڑے کے وقت کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ اس کو بھی پیارے رسول نے بیان فرما دیا, جھگڑے کے وقت یہ کہا جائے گا کہ جو کم سے کم قیمت ہے اس کو دو. بیچنے والے کو کچھ چاہیے کہ بھائی پکڑ لے ہاتھ کا, کس نوعیت کا تم خرید رہے ہو, قرضن لے رہے ہو یا نقدن لے رہے ہو؟ اگر کہتا ہے کہ نہیں ہم قرضن لے رہے ہیں تو پھر اس کے ذمے قرضن والی بات ہوگی, اور اگر نہیں کہہ رہا یوں ہی لے جا رہا ہے تو پھر جب جھگڑے کی بات آئے گی تو سب سے کم قیمت جو ہے نقد والی قیمت وہی اس کے ہاتھ میں فیصلہ اس کا کیا جائے گی. یہ گویا پیارا رسول نے اس تعلیم حکم فرمایا ہے, اس وجہ سے آدمی کو چاہیے بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی یہ معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے تاکہ آئندہ اس میں اختلاف یا جھگڑے کی بات نہ رہے.
احکام میں جو گاڑی کھڑا کر رکھتے ہیں وہ بنزین بھرواتے ہیں,
کہتے ہیں
مثال کے طور پر جو بنزین بھرے گا اس کو ایک ٹوکن ملے گا, پھر اس کے پیچھے گاڑیاں ہدیہ رکھتے ہیں, تو کسی کو ملے کسی کو ملو, جو ہم بھرتے ہیں